میں بھی ہے صلاۃ المسافرین وقصرها اور صحیح بخاری میں بھی ہے کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ ففتح البقرہ فقلت یركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه. متفق عليه حديث میں ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ فافتتح البقرہ آپ نے نماز کا آغاز جو کیا اور شروع کی نماز سورہ بقرہ سے. تو حضرت حذیفہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب 100 آیات آپ نے پڑھ لیں تو میں یہ سمجھا کہ شاید اب رکوع کریں گے, اور اس کے بعد جب 200 آیات پڑھی تو میں سمجھا شاید اب رکوع کریں گے, حتیٰ کہ آپ نے پوری سورہ بقرہ پڑھ لی, اور اس کے بعد پھر آپ نے سورہ آل عمران بھی پوری کی پوری پڑھی. اور یہ جو دونوں صورتیں ہیں یہ قرآن کی طویل ترین صورتوں میں سے ہیں. سب سے طویل صورت سورہ بقرہ ہے, اور ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد جب رکوع کیا تو رکوع اتنا طویل تھا جتنا کہ قیام آپ کا طویل تھا. پھر جو قومہ ہے رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ, وہ بھی اتنا طویل تھا جتنا کہ آپ کا قیام اور اسی طریقے پہ آپ کے سجدے. تو یہ وہ نماز تھی جس کی کیفیت حضرت حذیفہ نے بیان کی, اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا مَرَّ بِآیَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّح, جب کسی ایسی آیت پہ پہنچتے کہ جس میں تسبیح کا حکم تھا یا تسبیح کا حکم ہوتا تھا یا تسبیح کو بیان کیا جاتا ہے, تو اس وقت آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. اور جس طریقے پہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یا سبح یا یسبح, تو جب یہ لفظ آتا تھا تو آپ اللہ کی تسبیح بیان کرنی نماز کے اندر ہی شروع کر دیتے تھے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وَإِذَا مَرَّ بِآیَةٍ فِيهَا سُؤَال سَأَل, اور جب کسی ایسی آیت پہ پہنچتے تھے کہ جس کے اندر سوال کی ترغیب دی گئی ہوتی تھی تو اللہ سے سوال کرتے تھے, یعنی کچھ اللہ سے مانگتے تھے. وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذ, اور جب کسی ایسی آیت پہ پہنچتے تھے جس میں اللہ کے عذاب کی اللہ کی پناہ مانگی ہوتی تھی اس کے عذاب سے, تو تعوذ تو اللہ کی پناہ مانگتے تھے اس کے عذاب سے. اس طریقے پہ آپ قرآن کو پڑھتے تھے. یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قرآن کو تدبر سے پڑھا جائے اور اس کے جو معانی ہیں ان میں غور و فکر کر کے پڑھا جائے. یہی سنت ہے کہ جب کسی ایسی آیت پہ پہنچے آدمی جس کے اندر اللہ کے عذاب کا ذکر ہو تو آدمی اللہ کی پناہ مانگے عذاب سے, اور کسی آیت کے اندر جنت کا ذکر ہو تو اللہ سے جنت طلب کی جائے کہ اے اللہ تو ہمیں جنت نصیب کر. جس کے اندر کوئی مانگنے اور سوال کرنے کی ترغیب ہو تو وہاں آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال کرے اور طلب کرے. اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں, اور وہ حدیث بھی متفق علیہ ہے, کہ میں نے ایک مرتبہ آپ کے ساتھ رات کی نماز پڑھنے کی نیت باندھی اور آپ نے قراءت اتنی طویل کی اور نماز اتنی طویل کی کہ میں نے اس بات کا پکا ارادہ کر لیا کہ اب تو میں قیام نہیں کر سکتا اور آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. اتنی طویل قراءت آپ کی ہوتی تھی. اسی لیے صحیح حدیث متفق علیہ جو آپ پچھلے ہفتے پڑھ چکے ہیں, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ, ان دونوں سے جو حدیث سے روایت تھی ان میں یہی تھا کہ اس قدر طویل قیام کرتے تھے آپ کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جایا کرتا تھا. تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کا جو قیام تھا وہ بڑا طویل ہوتا تھا. اور اسی قسم کی احادیث ہمیں امام احمد بن حنبل کی مسند میں اور دوسری بعض احادیث میں بھی ملتی ہیں. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی, اور دوسری رکعت میں آل عمران, اور تیسری رکعت میں سورہ نساء, اور چوتھی میں سورہ مائدہ. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سورہ انعام اور اعراف بھی آپ نے پڑھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رات بھر یا آدھی رات سے زیادہ کا جو حصہ ہے اس میں آپ یہ عبادت کرتے رہے. اور یہ جو صورتیں ہیں ظاہر ہے رات کا طویل حصہ ان صورتوں کے پڑھنے اور تلاوت میں آپ کا صرف ہوا, اور یہ وقت اور یہ قرات ہمیں بتاتی ہے کہ قرات ترتیل کے ساتھ آپ پڑھتے تھے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے اور ہر آیت کے معانی میں غور و فکر اور تدبر کیا کرتے تھے. اور یہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ جب آیات کی تلاوت کی جائے اور ان کو سنا جائے تو تلاوت اور سننے سے پہلے ان کا خلاصہ بیان کر دیا جائے تاکہ سننے والوں کے ذہن میں وہ جو مفہوم یا خلاصہ بیان کیا گیا ہے وہ بیٹھا رہے. تو جب وہ سنیں گے تو قرآن فہمی میں اضافہ ہوگا اور ان کو یہ معلوم ہوگا کہ اب جو چار رکعتیں ہم نے پڑھی ہیں ان کا خلاصہ پہلے بیان کر دیا گیا. اور کاش کہ ہمارے ملکوں میں یہ رواج عام ہو جائے کہ رمضان المبارک کی تراویح کے موقع پر بھی اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ کیونکہ ہمارے ہاں ہر چار رکعت کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام کا وقفہ ہوتا ہے, راحہ, اسی سے ہے تراویح. تراویح راحہ سے ہے, ترویحہ یعنی ہر چار رکعت کے بعد کچھ دیر تک بیٹھنا. تو اگر اس بات کا اہتمام کر لیا جائے کہ جن رکوعوں کی اور جن آیات کی تلاوت ان چار رکعت میں کی جانے والی ہے ان کا خلاصہ پہلے کوئی شخص بیان کر دے تاکہ تمام نمازی اس خلاصے کو سن لیں اور اس طریقے پہ چار رکعت پڑھی جائیں. اس کے بعد کیونکہ وقفہ ہوتا ہے اس وقفے میں پھر جو اگلی چار رکعتوں میں تلاوت ہونی ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیا جائے. تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم کم از کم رمضان کے مہینے میں جو عام نمازی آتے ہیں جن میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں کہ جو سال بھر نماز پڑھنے نہیں آتے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو یہ توفیق دیتا ہے. تو یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی دعوت ان کے سامنے پیش کریں اور ہو سکتا ہے کہ قرآن کی اس دعوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں صحیح نمازی بنا دے اور ان کو یہ توفیق دے کہ وہ قرآن کے معانی میں غور و فکر کریں اور قرآن سے لگاؤ ان کے دل میں پیدا ہو. تو کاش کہ ہمارے علماء اور خطباء اور امام حضرات اور حافظ حضرات, حفاظ کرام اور قراء کرام وہ اس طرف توجہ دیں کہ ہر چار رکعت سے پہلے خلاصہ بیان کیا جائے. اس سے پہلے ہم بڑھ چکے ہیں کہ جو یہ قیام اللیل ہے, تہجد کی نماز, اس کا وقت آدھی رات کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور یہ فجر تک رہتا ہے, اور جو رکعتوں کی تعداد ہے وہ اس طریقے پہ ہے کہ کم از کم دو رکعتیں پڑھی جائیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعت پڑھی جائیں. اس سلسلے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا مختلف کیفیتیں ہمارے سامنے بیان کرتی ہیں, اور ایک وجہ تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ قریب سے دیکھنے والی ہستی یہ واحد ہستی حضرت عائشہ کی ہے, اور اس بات کی گواہی حضرت عبداللہ ابن عباس دے چکے ہیں, پچھلے ہفتے آپ سن چکے ہیں, جنہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں یہ گواہی دی کہ ان سے بڑا عالم اس کائنات میں دوسرا کوئی نہیں ہے. تو اس لیے عموماً حضرت عائشہ سے جو روایتیں موجود ہوتی ہیں انہیں پہ زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز ہے اس کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں کہ کان یصلی ثلاث عشرۃ رکعہ, یہ حدیث متفق علیہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات کو 13 رکعت نماز پڑھتے تھے, تو ان میں 10 رکعت آپ کا تہجد ہوتا تھا اور 3 رکعتیں آپ کی وتر ہوتے تھے, اور یا یہ کہ 12 رکعتیں آپ تہجد کی پڑھتے تھے اور آخری ایک رکعت کو وتر بنا کے 1 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. اسی طریقے پہ دوسری حدیث جو کہ متفق علیہ ہے, پہلی حدیث میں 13 رکعتوں کا ذکر ہے اور دوسری میں 11 رکعتوں کا ذکر ہے, اس میں آپ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نماز پڑھتے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیر رمضان علی 11 رکعہ, کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ عام دنوں میں بھی 11 رکعت سے زیادہ عموماً نہیں پڑھتے تھے بلکہ آپ 11 رکعت ہی پڑھتے تھے. اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ یصلی اربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. پہلے آپ 4 رکعت پڑھتے تھے اور ان 4 رکعتوں کی طوالت اور ان 4 رکعتوں کے حسن کے بارے میں تم کچھ مت پوچھو. یعنی وہ اتنی حسین قرات ہوتی تھی اور اتنی طویل ہوتی تھی 4 رکعتیں کہ تم کچھ مت پوچھو. اس کے بعد پھر ثم یصلی اربعاً پھر 4 پڑھتے تھے. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ان کا بھی یہی معاملہ تھا, طویل ہوتی تھی اور قرات بڑی عمدگی سے ان میں پڑھتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے ثم یصلی ثلاثاً پھر 3 رکعت فطر پڑھتے تھے. فقالت عائشہ قلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر. تو حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ وتر پڑھنے سے پہلے آپ سو رہے ہیں, دیکھا ہوگا کہ آپ لیٹے ہوئے ہوں گے تو پوچھ لیا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی. کہ عائشہ میرا یہ معاملہ ہے کہ آنکھ تو بند ہو جاتی ہے لیکن میرا دل نہیں سوتا. اور یہ تمام انبیاء کا وصف ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سو بھی جائیں تو ان کی آنکھیں تو بند ہو جاتی ہیں لیکن ان کا دل جو ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے. یہ صرف انبیاء کا خاصہ ہے, کسی اور کا نہیں. اس کے علاوہ کسی اور شخص کو یہ اختیار اور یہ طاقت اللہ نے نہیں دی کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہماری آنکھ سوتی ہے دل ہمارا جاگتا ہے. یہ صرف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا وصف ہے کہ ان کا دل ہر وقت جاگ رہا ہوتا ہے اور دل ان کا ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑا ہوا اور ملا ہوا ہوتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنی خالہ میمونہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا ان کے ہاں رات گزاری, اور اس نیت سے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت دیکھیں. اور یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب نیند سے اٹھے تو سب سے پہلے آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں, اور اس کے بعد آپ نے پھر مسواک کیا اور مسواک کے ساتھ آپ نے وضو کیا. اور اس کے بعد پھر یہ عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 13 رکعت نماز پڑھی. اور دوسری جو متفق علیہ حدیث ہے اس میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب رات کی نماز کا آغاز کرتے تھے تو سب سے پہلے 2 ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھتے تھے. سب سے پہلے شروع میں 2 رکعتیں ہلکی پھلکی جن کے اندر قراءت بڑی خفیف ہوتی تھی. اس کے بعد جو نماز شروع کرتے تھے اس کے اندر آپ اپنی قراءت کو طویل کرتے تھے. یہ چیز ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی ہے. اور اس کے علاوہ کئی احادیث ہیں جو کہ صحیح مسلم میں ہیں اور صحیح بخاری میں ہیں. اور صحیح مسلم کی حدیث میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جاتے تھے تو آپ کی زبان مبارک پہ یہ دعا ہوتی تھی کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی لسانی نورا وفی بصری نورا واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا. یہ دعا آپ کی زبان مبارک پہ ہوتی تھی جب آپ فجر کی نماز پڑھنے گھر سے نکلتے تھے. اور فجر جب ہو جاتی تھی تو فجر کے وقت آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اصبحنا واصبح الملک للہ لا الہ الا اللہ. اور جب شام ہوتی تھی تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ امسینا وامس الملک کلہ للہ لا الہ الا اللہ. تو یہ دعا وہ ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے جب انسان گھر سے نکلے اور جائے تو اس وقت اس دعا کو پڑھنا چاہیے. رات کی جو تہجد کی نماز ہے اور وتر ہے اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس اور حضرت عائشہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو روایات اور بہت زیادہ روایات مختلف کتب حدیث میں آئی ہیں ان تمام روایات کو سامنے رکھ کے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھا ہے کہ تقریباً 7 طریقے وہ ہیں کہ جن کے مطابق آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات کی نماز پڑھا کرتے تھے. فرمایا کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی نماز کا جو آغاز کرتے تھے تو وہ دو ہلکی پھلکی دو رکعتوں سے کرتے تھے, اور اس کے بعد آپ 6 رکعت پڑھتے تھے دو دو رکعت کر کے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات میں 11 رکعت پڑھتے تھے, اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات میں 13 رکعت پڑھتے تھے, اور ان دونوں میں یہ ہے کہ دو دو رکعت کر کے پڑھتے تھے اور آخر میں 3 وتر پڑھتے تھے. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ دو دو رکعت کر کے 8 رکعت پڑھتے تھے, اور اس کے بعد پھر 5 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے. یہ 13 رکعتیں ہوتی ہیں, لیکن طریقہ پہلی 13 رکعتوں سے مختلف ہوتا تھا. پہلی 13 میں یہ تھا کہ دو دو کر کے آپ پڑھتے تھے, لیکن ان میں یہ ہے کہ آپ نے پہلے 8 رکعتیں پڑھی دو دو کر کے, اور اس کے بعد 5 کی نیت باندھی, تو کسی بھی رکعت پہ آپ بیٹھے نہیں, صرف 5ویں پہ آخر میں جا کے آپ بیٹھے, اور اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نفل ادا کیے ان 5 کے بعد. تو جو آخری 5ویں رکعت تھی اس کو آپ نے وتر بنایا, اس طریقے پہ 13 رکعت آپ نے پڑھی. اور چھٹا طریقہ یہ ہے کہ 5واں طریقہ یہ ہے کہ آپ 9 رکعت پڑھتے تھے, اور اس میں صرف 8ویں رکعت پہ آپ بیٹھتے تھے, اس سے پہلے نہ سلام پھیرتے تھے اور نہ بیٹھتے تھے, ہر جب بھی رکعت ہوتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے. تو 8ویں رکعت پہ بیٹھتے تھے, بیٹھ کے سلام پھیرے بغیر پھر کھڑے ہوتے تھے, اور پھر 1 رکعت کرتے تھے جو کہ نوی بن جاتی تھی, اور اس کے بعد پھر بیٹھ کے پھر آپ سلام پھیرتے تھے. اور چھٹا طریقہ یہ ہے کہ آپ 7 رکعت پڑھتے تھے, اور یہ بھی اس طریقے پہ کہ کسی بھی رکعت کے بعد بیٹھنا نہیں ہے, 6ویں پہ بیٹھتے تھے, سلام پھیرے بغیر کھڑے ہوتے تھے, اور اس طریقے پہ 7ویں رکعت آپ پوری کرتے تھے. اور 7واں طریقہ یہ ہے کہ 2-2 رکعت کر کے یا 8 رکعتیں پڑھتے تھے یا 10 رکعتیں پڑھتے تھے, اور آخر میں یا 1 وتر اور یا 3 وتر. یہ 7 طریقے ہیں جو کہ مختلف صحابہ نے ہم تک پہنچائے ہیں, اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا عمل تھا. لیکن جو سب سے بہتر طریقہ ہے, اور جو متفق علیہ حدیثوں میں آیا ہے, اور جو زیادہ صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا ہے, اور جس کو صحابہ اور تابعین نے زیادہ اپنایا ہے, وہ یہ ہے کہ رات کی نماز کا آغاز کیا جائے 2 ہلکی رکعتوں سے, خفیف رکعتیں ہوں, اس کے بعد پھر 10 یا 12 رکعت پڑھی جائیں, ان دو کو ملا کر 10 رکعت یا 12 رکعت نفل تہجد کے پڑھے جائیں, اور آخر میں پھر 3 رکعت وتر کے پڑھے جائیں. یہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے. 10 رکعت اگر آپ نے تہجد پڑھے اور اس کے بعد 3 وتر پڑھے تو اس طریقے پہ 13 رکعت ہوئی, اور یا پھر 8 رکعت آپ تہجد پڑھیے اور 3 رکعت جو ہیں وہ آپ وتر کے کیجیے, تو اس طریقے پہ مجموعی طور پہ یا 11 رکعت اور یا 13 رکعت, یہ دو چیزیں ہیں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ثابت ہیں اور متفق علیہ حدیث میں بھی ہیں. اب جو وتر کا معاملہ ہے جو کہ عموماً عشاء کی نماز کے آخر میں یا تہجد کے بعد پڑھا جاتا ہے, یہ وہ نماز ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ سنت موقعہ ہے, اور احناف کے نزدیک یہ واجب ہے. احناف کے نزدیک وتر واجب ہے, اور باقی ائمہ کے نزدیک یہ سنت موقعہ ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کو جو 3 چیزوں کی وصیت اور نصیحت کی تھی, ان میں ایک یہ تھی کہ ہمیشہ سونے سے پہلے وتر پڑھ کے سونا, اور وتر پڑھے بغیر مت سونا, وتر پڑھے بغیر مت سونا, اور ہمیشہ وتر پڑھ کے سونا. یہ وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو کی اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کی. اب یہاں پر وتر کے بارے میں اس سے پہلے ہمارا ایک درس ہو چکا ہے کہ وتر کے کتنے طریقے ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں, اور اس میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ وتر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت الگ پڑھی جائیں اور 1 رکعت الگ پڑھی جائے, اور یہ آخری رکعت جو ہے 2 سے ملی ہوئی ہو, اس طریقے پہ کہ 2 کے بعد سلام پھیریں اور ایک رکعت فطر ادا کی جائے. یہ طریقہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے. دوسرا طریقہ فطر پڑھنے کا یہ ہے کہ جس طریقے پہ مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے اس طریقے پہ فطر پڑھے جائیں, دوسرے رکعت پہ بیٹھا جائے پھر کھڑے ہو کے اس طریقے پہ تین رکعت فطر پڑھے جائیں, یہ بھی ثابت ہے اور یہ طریقہ بھی صحیح ہے. تیسرا طریقہ فطر کا یہ ہے کہ دوسری رکعت پہ بیٹھا نہ جائے, پہلی رکعت پر بھی کھڑا ہوا جائے, دوسری پر بھی کھڑا ہوا جائے, اور دوسری رکعت پہ کھڑے ہونے کے بعد پھر دعائے قنوت کی جائے اور تیسری رکعت پہ بیٹھا جائے. یہ طریقے ہیں وتر پڑھنے کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اور بعض وہ طریقے جو تہجد کے ضمن میں گزر چکے ہیں کہ پانچ رکعت پڑھی جائے اور اس میں آخری رکعت کو وتر بنایا جائے, یا سات رکعتیں پڑھی جائیں آخری رکعت کو وتر بنایا جائے, یا نو رکعت پڑھی جائیں اور آخری رکعت کو وتر بنایا جائے. یہ مختلف طریقے ہیں اور تمام طریقوں کے مطابق وتر پڑھنا ثابت ہے اور اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ رضی اللہ عنہم کا معمول رہا ہے. اب ایک حدیث سے متفق علیہ اور وہ یہ ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا, اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا, کہ رات کی جو آخری نماز ہے اس کو تم وتر بناؤ, یعنی وتر کے بعد اور کچھ مت پڑھو. یہ حدیث متفق علیہ ہے, لیکن بعض اور صحیح احادیث میں یہ آتا ہے اور جو احادیث ہم نے پڑھی ہیں ان میں بھی یہ آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین وتر کے بعد دو رکعت نفل ضرور پڑھتے تھے. تین وتر کے بعد دو رکعت نفل آپ نے عموماً اور زیادہ تر آپ نے پڑھے ہیں. اس کے بارے میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ دو رکعت تین رکعت وتر یا ایک رکعت وتر پڑھے جائیں تو اس کے بعد کچھ نہ پڑھا جائے اور آخری نماز وتر ہی ہونی چاہیے, تو پھر یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے دو رکعت پڑھی ہیں, اس کا بڑا عمدہ جواب امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے. تو وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے پہ مغرب میں تین رکعت فرض ہیں, تو اگر کوئی شخص کسی عذر یا کسی اور وجہ سے اس کے بعد کے دو رکعت سنت نہ پڑھے تو اس کی مغرب کی نماز ہو جاتی ہے. لیکن جو تکملہ ہے, جو چیز مغرب کی نماز کو کامل کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ مغرب کے تین فرضوں کے بعد دو رکعت ضرور پڑھے جائیں. اسی طریقے پہ تین وتر یا ایک وتر اگر پڑھا جائے تو اس کے بعد دو نفل ضرور پڑھے جائیں تاکہ پوری ایک نماز کی شکل ہو جائے, اور وتروں میں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو اس کو بھی دو رکعت نفل پورے کر دیں. یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا اجتہاد ہم تک پہنچایا ہے اور اس کو بیان کیا ہے کہ یہ جو دو رکعتیں ہیں یہ مستحب ہیں. اگر کوئی شخص نہ پڑھے تو کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن اگر کوئی شخص پڑھے تو اس میں ثواب ہے, اور اس طریقے پہ کوئی اشکال باقی نہیں رہتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین وتر کے بعد دو رکعت نفل پڑھے ہیں. لیکن ان دو رکعت نفل کے علاوہ جو وتروں کے فوراً بعد پڑھے جاتے ہیں کسی اور نماز کو نہیں پڑھنا چاہیے, کوئی اور نفل نہیں ادا کرنے چاہیے. تو یہ قیام اللیل کا ذکر تھا جو کہ قم اللیل الا قلیلا, وہاں سے بات چلی تھی کہ قیام اللیل کسے کہتے ہیں. تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا اور اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کو ترتیل سے پڑھو. ترتیل کہتے ہیں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا, اور اس طریقے پہ پڑھنا کہ ہر حرف کو اس کا حق دیا جائے. تلاوت جب کی جاتی ہے تو اس کے ویسے تو کئی طریقے ہیں, لیکن جو مشہور طریقے ہیں قراء حضرات کے نزدیک, ان میں ایک وہ طریقہ ہے جس کو مشق یا مجود قراءت کہتے ہیں. ہر حرف کو صحیح مخرج سے ادا کرنا, تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا, لیکن بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا. اس طریقے پہ عام طور پہ اسی محفل قراءت میں قاری حضرات جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ اس پہ کافی وقت لگ جاتا ہے, ایک ایک آیت کو وہ کئی مرتبہ دہراتے ہیں. اور ایک طریقہ جو ہے قرآن کا وہ ہے ترتیل, یعنی تمام حروف کو ان کے مخارج اور صفات سے ادا کرنا, لیکن جو تجوید کے ساتھ مجود حالت میں مشق کرتے ہوئے پڑھا جاتا ہے اس سے ذرا تیز پڑھا جائے, اتنا آہستہ اور اتنا سلو نہ ہو بلکہ اس سے ذرا تیز ہو. اور تیسرا جو طریقہ ہے اسے حدر کہتے ہیں, حدر. اور حدر کہتے ہیں تیز قرات کو, کہ قرات تو تیز ہو لیکن اتنی تیز بھی نہ ہو کہ حروف کٹ جائیں یا جس سے غلطی کا امکان ہو, بلکہ حدر کے اندر ترتیل خود بخود شامل ہو جاتی ہے. حدر اور ترتیل صرف رفتار کا فرق ہوتا ہے. اور ترتیل قرآن کو عمدگی کے ساتھ پڑھنے کو بھی کہتے ہیں. جس طریقے پہ تجوید کا مفہوم ہے, قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا اور عمدگی کے ساتھ ادا کرنا. علی بن ابی طالب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے وربط للقرآن ترتیلا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ترتیل یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے اس کی تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا. مخرج کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں, حروف ہجا الف سے لے کے یہ تک 28 یا 29 حروف ہیں, جہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں ان کو مخرج کہتے ہیں. اور صفات کا مطلب یہ ہے کہ جتنے یہ حروف ہیں ان ہر حرف کی ایک صفت ہے. ایک حرف وہ ہے کہ جس کے اندر آواز پست کرنی پڑتی ہے, دوسرا حرف وہ ہے کہ جس کے اندر آواز کو ذرا اوپر لے جانا پڑتا ہے, ایک حرف وہ ہے کہ جس کو آپ باریک کر کے پڑھیں گے, دوسرا حرف وہ ہے جس کو آپ موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے, ایک حرف وہ ہے کہ جس کو آپ جو ہے کم رفتار سے پڑھیں گے, دوسرا حرف وہ ہے کہ اس میں آپ کو ذرا شدت اور قوت لگانی پڑے گی. تو جو حروف ہیں ان تمام حروف کی صفتیں ہیں, تو مخارج اور صفات ان کو بھی پڑھا جائے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ حروف ہجا ان کے مخارج کیا ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں. اور امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ, جن کا 833 ہجری میں انتقال ہوا, انہوں نے بڑی ایک عمدہ کتاب لکھی ہے الجزریہ, جو کہ دینی مدارس میں قرآت کا جو کورس ہے اس میں داخل نصاب ہے, تمام دینی مدارس میں بر صغیر پاک و ہند میں الجزریہ. اس وہ کتاب جو ہے اصل میں اشعار پہ مشتمل ہے, شعر ہے عربی کے. ان اشعار میں امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے تجوید اور قرآت کے قواعد کو بیان کیا ہے. 109 شعر ہیں اس کے, اور وہ تجوید پڑھتے ہوئے ہمیں یاد کرائی گئی تھی. تو اس میں امام جزری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ والاخذ بالتجوید حتم اللازم من لم يجوز القرآن فإنه آثم. 109 شعر تھے جو ہم نے پڑھتے ہوئے یاد کیے تھے. اور اسی طریقے پہ جو 7 قراتیں ہیں, قراءات سبعہ, ان کا 3 سالہ کورس ہوتا ہے. اس کورس میں ایک اور کتاب تھی جس کو کہتے تھے الشاطبیہ, امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے وہ کتاب لکھی. اس کے 1173 اشعار تھے اور اس کے 109 تھے. تو یہ دونوں کتابیں یاد کرائی جاتی ہیں, اور الحمدللہ ہم لوگوں نے اس زمانے میں یاد کی تھی. 109 شعر بھی اور 1173 شعر بھی, جس کے اندر تجوید اور قرآت کے تمام مسائل ہیں. الحمدللہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ بات فخری طور پر نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو بیان کرنے کے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل جب کسی پہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرف لگا دیتے ہیں, دین کی طرف اور قرآن اور حدیث کے علوم کی طرف. اس میں امام جزری کا شعر جو میں نے پڑھا الجزریہ کا, اس میں ارشاد فرماتے ہیں والاخذ بالتجوید حتم اللازم, تجوید کو سیکھنا یہ لازم ہے ہر مسلمان پہ. من لم يجوز القرآن فإنه آثم, جو قرآن کو تجوید سے نہیں پڑھے گا وہ گناہگار ہے. آثم گناہگار اسم تھے, ان بعد الظن اسم, گناہ کو اسم کہتے ہیں. آثم گناہگار اس لیے کہ اگر آپ تجوید کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے. اور چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے, اس بات کا بڑا خطرہ و اندیشہ ہوتا ہے کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف اگر آپ پڑھ دیں, مثلا الحمد میں ہا ہے, اگر آپ نے کہا الحمد اس کی جگہ ہے پڑھ دی. حمد کہتے ہیں شکر کو اور تعریف کو, ثنا کو, اور حمد کہتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے کو. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, لیکن اگر آپ نے کہا الحمدللہ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے جو پھٹے پرانے کپڑے یا جو اور چیزیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں. کتنا بڑا فرق پڑ گیا, اس سے آدمی کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے. اللہ کی شان میں اس قسم کے جملے گستاخی ہے, اور جان بوجھ کے کہے جائیں تو پھر تو یہ کفر ہے. تو دیکھیے ہا کی جگہ آپ نے ہا پڑھا، حمد کی جگہ آپ نے حمد پڑھا، اس سے ترجمہ بدل گیا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جو حروف ہیں ہجا 28، ان تمام حروف کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا قرآن درست ہو. اور یہ جو قرآن کو صحیح طریقے پہ پڑھنا ہے، یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں، یہ فرض عین ہے. پھر سن لیجئے، یہ فرض عین ہے. ہر مسلمان، مرد، عورت، بالغ مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ ناقابل معافی ہے. قرآن کی تلاوت، ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل سے پڑھی جائے قرآن کی تلاوت، ترتیل سے کی جائے، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بعض باتوں کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے. ایک تو یہ کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ عظیم کتاب ہے، اس کا ادب کیا جائے. مرفوعہ، یہ اٹھائی گئی ہے، اس کا احترام کیا گیا ہے، اس کی بے ادبی نہ ہونے پائے. ایسی جگہ رکھنا کہ جو نیچی ہو، اس کی طرف پیش یا پاؤں کرنا یہ خلاف ادب ہے. تو یہاں پر جو لوگ بے ادبی کرتے ہیں، تو یہ بے ادبی کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، بلکہ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے.